بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 اپریل 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ صف کی چوتھی آیت کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے ہم نے سورہ صف کے مطالعے کا آغاز کیا تھا. ابتدائی دو آیات تک ہی بات محدود رہ سکی. کچھ تمہیدی باتیں تھیں، کچھ اصولی باتیں تھیں، ان کو دہرانا اس وقت مقصود نہیں ہے. صرف توجہ دلانی ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں. ویسے تو پورا قرآن ہی ہدایت اور رحمت ہے اور بڑی اہمیت ہے ہر آیت کی، لیکن خاص طور پر یہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے، اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے وہاں پر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لوگ جب جوق در جوق داخل ہونے لگے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام میں، تو کچے پکے لوگ بھی آ گئے، اور جیسے ہم کچے پکے ہیں تو ان کو جو رہنمائی دی گئی تو ہمیں بھی وہ رہنمائی جو ہے وہ براہ راست ہمارے لیے ہوا کہ ہے ہی ہمارے لیے. جو سابقون الاولون تھے، جو ہر وقت جہاں اللہ کے رسول کا پسینہ گرتا تھا وہاں خون نچھاور کرنے کے لیے، گردن کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، تو اب کچھ منافقین کا گروہ بھی آ گیا، کچے پچے کے لوگ بھی آ گئے. چنانچہ ان کو جو ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا اور اصل دین کی ذمہ داریاں یاد کرائی گئیں، تو یہ وہ ہے صورتیں جن کے اندر یہ مضامین آئے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی گویا براہ راست ہم سے ہی خطاب ہو رہا ہے. تو اس پہلو سے اس کی بڑی خصوصی اہمیت ہے. میں نے عرض بھی کیا تھا کہ والد محترم رحمہ اللہ نے جو منتخب نصاب مرتب کیا تھا قرآن مجید کے منتخب حصے، تاکہ مسلمانوں کے سامنے دین کا ایک جامع تصور اور دینی ذمہ داریوں کا ایک پورا نقشہ آ جائے، اس منتخب نصاب میں 5 صورتیں اس میں سے شامل کی گئی ہیں. ان 10 میں سے 5 صورتیں، سورہ حدید اس کا حصہ ہے، سورہ صف اس کا حصہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت. سورہ حدید پڑھ چکے ہیں، اس سے اگلی سورہ سورہ جمعہ اس کا حصہ ہے، اگلی سورہ سورہ منافقون اس کا حصہ ہے، اور پھر سورہ تغابن اس کا حصہ ہے. بلکہ میں 5 کہہ گیا، یہ 6 صورتیں ہیں. 5 تو وہ ہیں جو مسبحات سے شروع ہو رہی ہیں، سبحان اللہ. 6ٹی صورت صورت تحریم ہے. 10 میں سے 10 صورتیں انہوں نے اپنے اس سلیکٹو جو سلیبس بنایا تھا مسلمانوں کے لیے اس میں شامل کی ہیں. تو یہ ہے، اور میں بہرحال آخر میں گزارش کروں گا کہ لوگ اگر جلدی آئیں گے تو بات پوری پہنچے گی، ورنہ پھر مجھے ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے اگلی مرتبہ. بہرحال یہ سورت صف ہے، اس کا نام اسی سورت کے اندر جو تیسری ہی آیت ہے اس میں وارد ہوا ہے، اور یہ تقریباً سن پانچ ہجری کے آس پاس نازل ہوئی ہے. فَمَا سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، منہمک ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، غالب ہے سب پر. کل اختیار کائنات کا اسی کے قبضے میں ہے. اقتدار کی ہائرارکی ہوتی ہے، یہ جو ہے سٹی لیول کا ہے، یہ صوبائی لیول کا ہے، یہ مرکزی لیول کا ہے، یہ فلاں لیول کا ہے، فلاں لیول کا ہے، لیکن جو ٹاپ پر اختیار ہے اصل میں پوری کائنات میں، وہ اللہ کا ہے، اور اصل اختیار اسی کے پاس ہے. باقی کسی کے بھی جو اختیارات ہیں وہ اپنے ہیں ہی نہیں، وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی وجود میں آتے ہیں اور قائم رہتے ہیں، اور جب اللہ کی مشیت میں ہو اس کا خاتمہ تو کوئی اس کے رستے کی رکاوٹ بن نہیں سکتا. العزیز اس معنی الحکیم، کمال حکمت والا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، دیکھیے یہ ہے کہ اگلی ہی آیت کے اندر جو ہے تیور اس سورت کے جو ہیں وہ کافی تیکھے ہیں، ہمیں جھجھوڑا جا رہا ہے. اہل ایمان، کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر تمہارا عمل نہیں؟ قول و فعل کا تضاد، دعوے کچھ ہیں، دعوے اللہ پر ایمان کے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عشق کے دعوے، وہ اتنے اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، آج زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان کا دعویٰ ہے، سب ہے، لیکن عمل اس کی صاف نفی کر رہا ہے. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے غصے کو بہت زیادہ بڑھا دینے والی، بلکہ انتہائی بیزار کن ہے یہ معاملہ اللہ کے نزدیک. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ کہ جس پر تمہارا عمل نہیں. یہ قول و فعل کا تضاد اللہ کو زیادہ ناپسند. ایک کھلے کافر ہوتے ہیں، اما شاکر و اما کفورا، ایک لائن کھینچی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کو رب مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، جو نہیں مانتا اس نے بھی اپنے اس اختیار کو، اس آپشن کو جو ہے استعمال کیا، ایکسرسائز کیا، اور یہی حکمت بھی ہے اس تخلیق کی، آزمائش موقع دو دونوں کو. جو اللہ کا انکار کرنا چاہتا ہے اس کو بھی فوری طور پر سزا نہ ملے، اسے موقع دیا جائے، جتنی دور آگے نکلنا چاہتا ہے گمراہی کی طرف جائے، اور پھر بھی غور کرتا رہے، پھر کسی وقت جو ہے وہ پلٹ کر آ جائے، اسے موقع دیا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں تو ہیں، یہ تو اللہ کی اس مشیت کا حصہ ہے. لیکن جو مان کر اور پھر عمل سے اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو منافقت ہے، یہ اللہ کو زیادہ ناپسند. کبر مقت عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اب یہاں خاص طور پر یہ بات کھول دی اگلی آیت نے کہ قول و فعل کا تضاد زیادہ کہاں نمایاں ہو رہا ہے، کس بات پر اللہ جو ہے وہ سرزنش کر رہا ہے اور جھنجھوڑنے کے انداز میں جو ہے ڈانٹ پلائی جا رہی ہے. لم تقولون ما لا تفعلون، اصل ایشو کیا ہے؟ جو سب سے بڑا ایشو تھا، اہم ترین، وہ کیا تھا؟ کہ اللہ سے وفاداری کے عہد ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی کا وقت آئے، جہاد و قتال کی جو ہے نوبت آئے، اب پسپائی اختیار کر رہے ہیں، بہانوں سے جو ہے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں. اصل ایشو یہ تھا، اسی لیے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے وہ بندے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں صفیں باندھ کر. کانہم بنیان مرصوص، جیسے کہ سیسا پدائی ہوئی دیوار. سب سے بڑا نمایاں جو تضاد تھا وہ یہاں پر سامنے آ رہا تھا. نماز تو ان کو پڑھنی پڑتی تھی. عبداللہ ابن ابئی جو رئیس المنافقین ہیں اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین پیچھے کھڑا ہوتا تھا اور اس وقت لوگوں کو اعلان بھی کرتا تھا لوگوں آؤ ادھر آؤ نماز پڑھو, یہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسئلہ نہیں تھا کہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے, روزے بھی رکھ رہے ہیں. اصل امتحان یہاں پر آیا اور اس امتحان میں پسپائی ہے, اسی پر اللہ کا غضب ہے. اور صاف فرما دیا گیا کہ اس کو تم اضافی نیکی نہ سمجھو. ایک تو یہ جو دو عملی ہے اور قول و فعل کا تضاد ہے اس پر اللہ کا غضب ہے, اور دوسری طرف یہ جان لو کہ اللہ کو محبت کن سے ہے. اگر تم واقعی پہچان گئے اس رب کو کہ وہ خالق و مالک ہے اور تم اس کی رضا چاہتے ہو, اس کی گڈ بکس میں آنا چاہتے ہو, جہاں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بڑا ہو اس کے نزدیک رہوں, اس کی نگاہوں میں اچھا رہوں, اپنے باس کی نگاہوں میں اچھا رہوں, تو جو اصل باس ہے بڑا اس کی محبوبیت کا مقام تو صرف انہی کو ملے گا. الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً, جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. یہاں پر لفظ قتال ہے. دیکھیے دو الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں, جہاد اور قتال. اور بعض جگہوں پر جہاد کا لفظ بھی قتال کے معنوں میں استعمال ہوا, لیکن جہاد میں, لفظ جہاد میں قتال لازم نہیں ہے. جہاد ہے محنت کرنا, کوشش کرنا اللہ کے راستے میں. ایک نظریاتی طور پر بھی آپ کی سٹرگل, یہ جہاد نظریاتی سطح پر بھی ہوتا ہے, پھر یہ فکری سطح پر بھی ہوتا ہے. مکے میں یہی جہاد ہو رہا تھا, وجاہدہم بہ جہاداً کبیرہ, اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہا گیا ڈٹے رہو اس پر, یہی جہاد ہے اس وقت کا. وہ کیا تھا؟ قرآن کے پیغام کو عام کرنا, لوگوں تک پہنچانا, اور اس کے حوالے سے لوگوں کی سخت باتیں بھی سننا, تشدد بھی برداشت کرنا, پرسیکیوشن برداشت کرنا, یہ فکری سطح کا جہاد تھا. باطل افکار کی جڑیں کاٹنے والی شے قرآن ہے, شرک کی جڑیں کاٹنے والی شے قرآن. اس تلوار سے یہ کوشش کرو, لیکن یہاں پر فولادی تلوار ہاتھ میں نہیں ہے, نظریاتی تلوار ہے. تو لفظ جہاد تو وہاں بھی استعمال ہوا ہے, لیکن قتال کا ایک ہی مفہوم ہے اور وہ ہے جنگ, مسلح جد و جہد, آرم سٹرگل. تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, اللہ کو تو وہ بندے پسند ہیں. دیکھیے جہاں جیسے اس جگہ پر مسلمانوں کو سرزنش کی گئی ہے, تنبیہ کی گئی ہے, لما تقولون ما لا تفعلون, اب جہاد سے اور قتال سے جان چراتے ہو, یہ مضمون قرآن میں اور جگہ پر بھی آیا ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں ہے, الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. اے نبی آپ نے غور کیا ان لوگوں کی حالت پر, الذين قيل لهم كفوا ايديكم, جن سے کہا گیا تھا ایک وقت میں کہ ہاتھ بندے رکھو, واقيموا الصلاه واتوا الزكاه, نماز قائم کرو, نماز پڑھتے رہو, زکات ادا کرو, احکام دین پر عمل کرو, ہاتھ بندے رکھو, کوئی تمہارے چیتھڑے اڑا دے جواباً رجسٹ نہیں کر سکتے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھائیں, ایک ہے آگے بڑھ کر جنگ اور قتال کریں. سورت صف میں تو جنگ اور قتال کی بات آ رہی ہے, اور یہاں فرمایا جا رہا ہے ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب تمہیں کہا گیا تھا کہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے, اور یہ تھا مکی دور میں تھا. وہاں پر شمشیر کون سی تھی؟ شمشیر قرآنی تھی, یہ والی شمشیر نہیں ہے فولاد کی. پھر کیا ہوا؟ واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, ہاتھ تو نہیں اٹھاؤ گے, نماز قائم کرو, زکات ادا کرتے رہو, دین کے احکامات پر عمل کرو. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب قتال فرض کر دیا گیا. فلما کتب علیہم القتال، اب ایک مرحلہ آیا، وہ مدنی دور میں وہ وقت آیا، پہلے ہاتھ کھولے گئے اور پھر کہا گیا اب جنگ کرنا فرض ہے. اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اب اس حکم پر آنے پر کیا کر رہے ہیں، لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور دل دل میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ کیا مصیبت ہم پر فرض کر دی ہے قتال کی، کیوں فرض کر دیا ہم پر قتال؟ دین کا یہ تقاضا جو ہے یہ پورا کرنا بہت مشکل ہے. چنانچہ اس پر گرفت سورہ نساء میں آ گئی، اور یہ بھی آیا کہ تم اس سے پہلے بڑی تمنا کیا کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھ کھولے جائیں، تم بھی مدافعت میں ہاتھ اٹھاؤ، تم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بڑھ کر اب نہ صرف اجازت دے دی بلکہ قتال فرض کر دیا. اب کچھ لوگ ہیں جو جان چرا رہے ہیں، جو سچے اہل ایمان تھے، مکی دور میں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے، ان کے ایمان اور یقین اور جذبے کا جو عالم تھا، اس کو تو اس کے لیے تو کوئی لفظ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا جو کفایت کر سکے، وہ تو اتنا اونچا مقام تھا ان کا. لیکن مدینہ میں ایسے لوگ تھے، کچے پکے بھی تھے، اور یہ کچا پکا شروع میں ہوتا ہے، اس کے بعد اگر غلط پٹڑی پہ پڑ جائے تو پھر وہ بالآخر ایک پکا منافق بن جاتا ہے. یہ جو پروسیس ہے اس کا ذکر آگے آئے گا، سورہ منافقون ہم پڑھیں گے، ایک پوری صورت اس موضوع کے اوپر ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو دینی ذمہ داریوں کو جب پورا نہیں کرتا تو الٹیمیٹلی وہ کہاں جا کر پہنچتا ہے، اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں دین چاہتے ہیں، عملاً کچھ اور ہو رہا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ چیز کہاں تک پہنچتی ہے، وہ نفاق کا کون سا مقام ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آئیں گی. اس لیے کہ یہ طبقہ مسلمانوں میں سے ہی ہے، اور یہاں سارا خطاب مسلمانوں سے ہے، مجھ سے اور آپ سے. چنانچہ یہ انداز سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں، اسی طرح سورہ توبہ میں بھی یہ بات آئی ہے، آیت نمبر 57 ہے. یہ تھا جب غزوہ تبوک کا مرحلہ درپیش ہوا، اور غزوہ تبوک میں آپ کو معلوم ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ کسی عرب طاقت سے نہیں تھا، کسی قبیلے سے نہیں تھا، رومن امپائر کے ساتھ تھا. اور رومن امپائر بہرحال اس وقت کی بہت بڑی قوت تھی، بلکہ اس وقت کی دو سپریم سپر پاورز میں سے جس کا جو اس وقت اونچی تھی اور جس کی ٹانگ اونچی تھی اس وقت، اور جو سپیریئر تھی ان دو میں سے، وہ سلطنت روم تھی. اور لاکھوں کے اسٹینڈنگ آرمیز ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ، ہر چیز بہت زیادہ، وسائل بہت زیادہ. اس وقت مسلمانوں سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں؟ اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے، استاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہوئے جاتے ہو زمین کی طرف، تمہارا قدم ہی نہیں اٹھ رہا، زمین سے چپکے جا رہے ہو، قدم من من کے ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے آگے نکلو، جیسے کہ نکلے بہت سے صحابہ. لیکن ایک طبقہ ایسا موجود تھا جس کے لیے وہ ایک ببال جان بن گیا ان کے لیے، کہ اوہ یہ تو وہاں جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے. سفر بھی بہت لمبا تھا، تقریباً 600 کلومیٹر کا فاصلہ مدینہ سے تبوک کا، اور کوئی موٹر وے نہیں تھی جس پہ جانا تھا. 30,000 کا لشکر تھا، جیش العسرہ اسے کہا گیا، قرآن مجید نے بھی اس کو عسرہ کا نام دیا. بڑی تنگی کا وقت تھا، راشن اتنا کم تھا کہ بعض اوقات پورے دن کی خوراک دو افراد کے لیے ایک کھجور، اسی کو شیئر کریں. یہ ہے، اب اس کے لیے جب جا رہے ہیں اور پتا ہے کہ رومن امپائر سے مقابلہ ہے، تو جس کے دل میں ذرا بھی نفاق ہے یا ایمان کی کمزوری ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو یہ بڑی سخت آزمائش ہو گئی. مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم من الارض، کیا ہوا تمہیں جب تم سے اب کہا جا رہا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، تمہارے قدم بوجھل ہو رہے ہیں، من من کے ہو گئے ہیں، دھسے جا رہے ہو زمین میں، دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا اور اللہ کی طرف سے تقاضا آیا ہے. یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون، یہ اصل ایشو یہ تھا جہاد کا اور قتال کا مسئلہ. یہاں سے وہ منافقت کی جو ہے وہ ایک رستہ الگ نکلنا شروع ہوا ہے. سب سے پہلے قتال سے جان چرانے کی وجہ سے، جی چرانے کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹے ہیں اور بالآخر وہ بدترین منافقین کی صف میں شامل ہوئے. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. دیکھیں اس آیت میں سب سے اونچی نیکی ایک اعتبار سے قتال فی سبیل اللہ کو قرار دیا گیا. مولانا روم کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ، اور مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں یعنی عیسائی لوگ، ان کے نزدیک مصلحت یعنی سب سے اونچی نیکی کیا ہے؟ کسی غار میں یا کھوہ میں بیٹھ کر بس دنیا سے کٹ کر اللہ سے لو لگانا. دیکھیے کتنا بڑا کنٹراسٹ ہے. وہاں ہائیسٹ ورچو یہ ہے، اور مصلحت در دین ماں ہمارا دین، اور یہ کامل ترین دین ہے. یہاں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جنگ و شکو، جہاد اور قتال. یہ ہے زمین آسمان کا فرق. وہ بھی نبی اور رسول ہیں لیکن ان کے پیروکاروں نے بات دین کو وہاں تک پہنچا دیا، اور آپ کے درمیان تو کوئی فصل ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 سال کا درمیانی عرصہ ضرور ہے، لیکن بیچ میں کوئی نبی اور رسول اور نہیں آیا. تو یہ دین میں یہ چیز جو ہے یہ لازم ہے. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے اس مضمون کو بیان کیا کہ مسلمانوں سے جو مطلوب ہے اللہ کو وہ کیا ہے، بلکہ انسانوں سے. فرماتے ہیں مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، دونوں. وہ بھی مولانا روم بھی فارسی میں، انہوں نے وہ تو تھے ہی، ان کی تو زبان ہی فارسی تھی. علامہ اقبال تو پنجابی تھے اور ان کی شاعری اردو میں بھی بہت ہے، اور زیادہ جو ہے وہ فارسی میں ہے. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندگی کا مقام ہے، ایک عاشقی کا مقام ہے. انسانوں میں وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور بندگی میں ایک مقام وہ آتا ہے کہ وہ اللہ کے عاشق ہو جاتے ہیں. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. اگرچہ بندگی بھی مطلوب ہے اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا گیا، لیکن ایک مقام وہ ہے اور ایک مقام عاشقی والا ہے. یہ نوری سجدہ می خواہی، یہ خاکی بے شزا خواہی. جو نوری مخلوق ہے یعنی فرشتے، پروردگار تو ان سے تو تقاضا کر رہا ہے صرف کس کا؟ سجدہ کرنے کا، بندگی کا. سر جھکائے رکھو، اس کے احکام پر عمل کرتے رہو، اس نے جو ڈیوٹی دی ہے اس کو سر انجام دیتے رہو. جو بندوں کا کام ہے، غلاموں کا کام ہے، اللہ آقا ہے، رب ہے. لیکن یہ خاکی بے شزا خواہی، جو خاکی مخلوق ہے انسان، اس سے بھی بڑھ کر تقاضا ہے. صرف بندگی کا تقاضا نہیں ہے، اس سے آگے کا تقاضا ہے. اس بندگی میں تو سب لگے ہوئے ہیں، جمادات اور نباتات و حیوانات سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ایک اعتبار سے، لیکن اس خاکی مخلوق سے کیوں نے کچھ اس سے بھی بلندتر تقاضا کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ چنا خدرا نگہ داری کے بائیں بے نیازی ہا. اب یہ بیچ میں اس کا ایک گویا کہ تمہید ہے کہ بے نیازی تو، تیری ذات بے نیاز ہے، لیکن تجھے اپنی ذات کا اتنا خیال ہے کہ تو چاہتا یہ ہے کہ شہادت بر وجود خود سے خون دوست آئی، تو اپنے وجود پر شہادت قائم کرنا چاہتا ہے اپنے دوستوں کے خون کے ذریعے، گردن کٹا کر اللہ تعالی کی کبریائی کی گواہی دو، یہ تقاضا ہے کس سے؟ خاکی سے. سب سے اونچی نیکی کون سی ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. تو یہ بہت خوبصورت اشعار ہیں اقبال کے، کہ واقعی اور اسی لیے انسان کا مقام فرشتے سے بھی اونچا ہے، جھکایا گیا ہے فرشتے کو، اور کائنات میں سب سے بلند مقام مخلوقات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبدہ و رسولک، عبدیت کاملہ، اور یہ عبدیت کاملہ کی معراج ہے، یہ عاشقی والا معاملہ ہے کہ گردن کٹا کر ثابت کرنا کہ واقعی ہم آپ کے وفادار ہیں. دیکھیے بندگی کے تقاضے کیا ہیں، میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں اسی بات کو. بندگی کے عام طور پر تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے آگے سر جھکا دینا، اس سے لو لگائے رکھنا، لو لگانے والے جیسے یہ عیسائیوں کے ہاں تصور ہے، زندگی کے منجھار سے کٹ جاؤ، غار میں، کھو میں، خانقاہ میں اللہ سے لو لگائے رہو، بس یہ سب سے اونچی دیکھی ہے. پھر بندگی کے تقاضوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی خاطر اپنا کچھ مال قربان کرنا. دیکھیں یہ سارے تقاضے بندگی کے ہیں، ان میں سے ہر ایک ہم سے بھی تقاضا کیا جا رہا ہے. اللہ کے آگے سر جھکانا، پانچ وقت نماز پڑھو، اپنے آقا کے آگے سر تسلیم، عملاً جو ہے خم کر دو، بچ جاؤ. اسی طریقے سے اپنا مال خرچ کرو، قربانی دو اللہ کی راہ میں، زکات بھی ہے اور قربانی اللہ کے لیے خرچ کرنا، جو کچھ اس نے دیا ہوا اس میں سے، یہ بھی بندگی کا تقاضا. پھر اس کا حکم ماننا، وہ آقا ہے اور بندے کا کام ہے حکم ماننا، جو ڈیوٹی لگا دی کرنی ہے، اور اسی کی مزید شرح ہوگی کہ جو کہا گیا کرو اس پر عمل، اور جس سے روکا گیا اس سے باز آ جانا. چنانچہ بندوں سے تقاضا اطاعت کا اور تقوا کا. اطاعت کیا ہے؟ جو کہا جا رہا کرو اس کو پورا کر رہے ہیں. تقوا کیا ہے؟ جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس سے رک رہے ہیں. یہ جو ہمارا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ، وہ ہمارا آقا ہے، رب ہے، مالک ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اور اس غلامی کے یہ سارے تقاضے ہیں. لیکن اس کے اندر ٹاپ کا عمل پھر یہ بتایا گیا کہ دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کی اقامت کی خاطر اس مشن میں رسول کی مدد کرنا، اور اس کے دست و بازو بن کر اس راہ میں گردن کٹانے کو اپنی سعادت سمجھنا، یہ سب سے ٹاپ پر. باقی سارے بھی ہیں، ہم نماز روزہ بھی یاد رہ گیا، لیکن اس پر بھی عمل کرنے والے کتنے ہیں. اس کے بعد پوری زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت، یہ بھی اللہ نے ہم پر لازم کی ہے، لیکن اس کا خیال کرنے والے کتنے ہیں. معصیت سے، گناہ سے، جن چیزوں سے روک دیا گیا ان سے بچنا، تقویٰ کی زندگی گزارنا، یہ بھی اسی کا تقاضا ہے. لیکن عاشقی والا مقام آخری سب سے ٹاپ، اللہ کے دین کے غلبے اور اقامت کے لیے اس کے راستے میں اپنی گردن کٹانا، رسولوں کے دست و بازو بننا، رسولوں کے مشن میں ان کے جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے دست و بازو بننا، یہ ہے مقام عاشقی. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. رسولوں کے کام کے بھی دو لیول ہیں، ابھی میں اس کو مزید فرق کر کے بتا رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں. میں نے کہا ان کی دعوت مشن، ایک ہے محض دعوت و تبلیغ کا مرحلہ جو مکی دور میں تھا، اور اس کے اندر انسان لگا ہوا ہے، سختیاں جھیل رہا ہے، گالیاں برداشت کر رہا ہے، بعض اوقات پرسیکیوشن ہوتی ہے، تشدد ہو رہا ہے مشرکین کی طرف سے، کہیں بھی حق بات کی دعوت کے لیے آپ نکلیں گے مخالفت ہوگی، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن مخالفت ضرور ہوگی، اور آزمائشیں آئیں گی. لیکن اس لیول پر گردن کے کٹنے کا اور جان قربان کرنے کا معاملہ بہت کم ہوتا ہے شاذ و نادر. پرسیکیوٹ تو کیا جاتا ہے, تنگ کیا جاتا ہے, کوئی امکان ہے بہت کم ہے کہ اس میں اللہ کے رستے میں گردن بھی کٹ جائے صرف دعوت اور تبلیغ کرتے ہوں, اس کا امکان ہے بہت کم, شاذ و نادر ہوگا. یہ رسولوں کے کام کا ایک گوشہ ہے. دوسرا گوشہ کیا ہے؟ وہ ہے آگے بڑھ کر باطن نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کی ایفرٹ. یہاں آپ آگے بڑھ کر باطن نظام کو چیلنج کرتے ہیں, دعوت مبارزت دیتے ہیں اور اس کو باطن نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے خود پیش قدمی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گویا کہ موت کے منہ میں اور میدان جنگ میں جا کر موت کو دعوت دے رہے ہیں. یہ ہے یہ والا مقام عاشقی. میں چاہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً, یہ وہ مرحلہ ہے. اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات علی شعبۃ من النفاق. جو شخص مر گیا اس حال میں کہ نہ تو کبھی اس نے اللہ کی راہ میں کوئی جنگ اور قتال میں حصہ لیا, نہ کبھی اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کوئی موقع ہو اور میں اللہ کی راہ میں گردن کٹاؤں, اگر دل میں یہ آرزو بھی نہیں ہے اور اس کی کبھی نوبت بھی نہیں آئی ہے, فقد مات علی شعبۃ من النفاق, یہ شخص ایک نوع کے وفاق پر, نفاق پر, منافقت پر اس کی موت ہوئی. تو ہمارا اور رب کا جو تعلق ہے وہ بندگی کا, وہ آخری درجہ ہے, وہ عاشقی والا, وہ مطلوب ہے. شہادت بر وجود خود سے خود دوستاں خواہی, یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جہاد اور قتال کی باتیں. اس پر میں کچھ گفتگو اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال کہ یہ جہاد اور قتال جو بلند ترین نیکی قرار پایا, اس کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ رسولوں کا وہی کام کافی نہیں ہے جو مکے میں ہو رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو بہت جلد آسمانوں پر اٹھا لیے گئے, ان کا رفع سماوی ہو گیا, ابھی تو ان کی عمر جو ہے بعض روایات کے مطابق 29 سال تھی یا اس سے بھی کم, اور مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک جو کام کرتے رہے, دعوت دعوت, قرآن کا پیغام, اور اس کے اندر سختیاں جھیلی ہیں, ہر طرح کی جھیلی ہیں, آپ کے صحابہ نے جھیلی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا پیٹ کے بل اور اوپر پتھر رکھ دیا گیا, انہوں نے قسم نہیں چھوڑی تھی کہ وہ ختم ان کو بالکل مار کے چھوڑتے, لیکن بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کی مزید حیات کرنی تھی, بچ گئے, لیکن جو حشر ہوا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہوا ہوگا. حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو انتہائی بہیمانہ تشدد کرتے ہوئے قتل کیا ابو جہل نے, شہید کو, پہلے شہید ہیں, مسلمان دیکھ رہے ہیں, کفو ایدیہ کو ہاتھ بندے رکھو, ہاتھ بندے ہوئے, ابو جہل کے جو ہے وہ گریبان پکڑ سکتے تھے, نہیں, حکم ہے کہ نہیں. بہرحال یہ وہ دور تھا, تو کیا اسی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سارے مرحلے نہیں حل ہو جاتے تھے؟ یہ جہاد اور قتال کا مسئلہ کیوں آیا؟ اور پھر آج ساری دنیا جو ہے وہ الزام لگاتی ہے اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے, اور اسلام قرآن کے اندر, قرآن جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکیوں کے نزدیک یا اس وقت جو بھی نیو ورلڈ آرڈر کے کسٹوڈین ہیں, علم بردار ہیں, جنہوں نے شیطانی نظام کو اس دنیا میں رائج کر کے اب قوت کے زور پر اس کی جو امپلیمنٹیشن شروع کر رکھی ہے, اور اس امپلیمنٹیشن میں ظلم اور ستم کی وہ داستان آنے آ رہی ہیں, لاکھوں جو ہیں افغانستان میں اور لاکھوں جو ہیں وہ عراق کے اندر خاک و خون میں غلطا ہوئے. کس لیے؟ اسلام کی بالادستی کا رستہ روکنے کے لیے. وہ نظام میں آ جائے. باقی مسلمان ہونا اس سے تو انہیں کو پریشانی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے امریکی صدر جو ہے وہ خاص طور پر مسلمانوں کے نمائندوں کو جو ہے ایک افطاری ڈنر بھی دیا کرتے تھے رمضان میں. عید پر جو ہے وہ پیغام جو ہے تہنیت کا بھی ان کی طرف سے جاری ہوتا ہے. لیکن مسئلہ کیا, دشمنی کس سے؟ بہرحال یہ جو صورتحال ہے یہ اس نظام کو بدلنا یہ ہے اصل میں, جس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ میں کروں گا کہ کیا اس کی ضرورت ہے جہاد اور قتال, اسی سے کیوں نہیں مسئلہ حل ہو سکتا. دعوت اور تبلیغ سب لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا کام, بڑا نیک کام, اور جو بھی جس کے اندر کچھ بھی جذبہ خیر ہے وہ ان کی قدر کرتا ہے. دیکھو کس طریقے سے لگے ہوئے ہیں دعوت میں, تبلیغ میں, اس مشن میں لگے ہوئے, تو کیوں نہیں یہ کافی. یہ ہے ایک بہت بڑا ایشو. آج وقت تو کم ہے, صرف اشارہ کروں گا کہ نبیوں اور رسولوں کو اصلا تو بھیجا گیا تھا اسی لیے کہ وہ لوگوں کی اور معاشرے کی اصلاح کریں, لوگوں کے عقیدے عمل اور اخلاق کی اصلاح کریں, اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ نفس امارہ کو کنٹرول کر سکیں اور روحانی وجود کو ترقی دیں تاکہ آخرت میں سرخرو ہوں. اصلا تو نبی اور رسول اسی لیے آئے, اور یہ کام نبیوں نے کیا ہے, رسولوں نے کیا ہے, بہت بھرپور طور پہ کیا ہے. 100,000 سے زیادہ نبی آئے ہیں, اور ایک روایت کے مطابق 313 رسول آئے ہیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ اصلاح کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ہے فرد کی اصلاح اور ایک ہے نظام کی اصلاح. آپ نے دعوت کے ذریعے دعوت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے, آپ کی محنت سے کچھ لوگ جو ہیں ان کی اصلاح ہو گئی, ان کا عقیدہ درست ہو گیا, ان کا کردار بہتر ہو گیا, ان کے اخلاق بہتر ہو گئے, ان کا جو رشتہ اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا. لیکن آپ یہ کام کرتے رہے کرتے رہے, کچھ لوگ ضرور بدل جائیں گے. اگرچہ رسولوں کے ایسا بھی ہوا, حضرت نوح علیہ السلام جو ہے 950 برس تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے, قوم میں سے چند لوگ ایمان لائے. کچھ خیر وجود میں آ جائے گا اس, لیکن انسان کو خیر کی طرف لانے میں اور صراط مستقیم اور راہ راست پر لانے میں اس راستے کی بہت بڑی رکاوٹ غلط نظام ہوتا ہے. اور جب تک نظام کو نہ بدلا جائے کوئی افیکٹو کام آپ اصلاح کا کر ہی نہیں سکتے. نبی دعوت اور تبلیغ ہی کرتے رہے, رسولوں کے ذمے تھا نظام کو بدلنا. دعوت اور تبلیغ بھی کرنی ہے اور نظام بھی بدلنا ہے, یہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا. نبی اور رسول کے حوالے سے جو فرق ہے, اکثر نبی جو ہے وہ دعوت اور اصلاح کا کام کرتے رہے, لیکن جو مشن کے طور پر جو دیا گیا تھا کام نظام کو بدلنے کا, وہ رسولوں کو دیا گیا تھا. ہم سورہ حدید پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 25, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم بھیجتے رہے رسولوں کو دو چیزیں دے کر, وانزلنا معهم الكتاب والميزان, ایک کتاب ہدایت آسمانی وہی کتاب کی شکل میں رسولوں کو ملی, اور میزان ایک اجتماعی نظام جو عدل و قسط پر, عدل و انصاف پر مشتمل ہو, سوشیو پولیٹیکو اکنامک سسٹم, دنیا کے اندر عادلانہ نظام, اور جس میں اللہ ہی کی حکمرانی ہو, زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ ہو. یہ تمام رسولوں کے ذمے تھا, اسی لیے اسی آیت میں آگے فرمائے وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. جو باطن نظام کے جو رکھوالے ہوتے ہیں, جو کسٹوڈین ہوتے ہیں, جو اس کے علمبردار ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں دعوت کی, اس لیے کہ وہ سارا اس باطن نظام کے سے جو کچھ کھیر کھا رہے ہیں وہ تو وہ کھا رہے ہیں. عوام الناس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, اور اس نظام کا سارا بینیفٹ وہ ایک خاص طبقہ اٹھا رہا ہوتا ہے. اور عوام کو انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہے. یہ بھی ہر دور میں رہا ہے. قرآن مجید آپ پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں الحمدللہ, یہاں پر دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے, بار بار آپ نے اس میں یہ مضمون پڑھا ہوگا کہ قیامت کے دن عوام کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں برباد کیا, یہ جو ہمارے لیڈر تھے جن کے ہم نعرے لگاتے رہے, پروردگار ان کو ڈبل سزا دے, ہم نے تو انہی کو جو ہے اپنا رہرو اور راہبر اور رہنما سمجھا تھا. بہرحال یہ ایک طبقہ رہتا ہے عوام کا اور یہ لیڈروں کا, تو نہ وہ کبھی نہیں چاہتے, سارے مفادات تو وہ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ عوام کو اپنے ساتھ ملائے رکھتے ہیں جھوٹی تسلیاں دے کر, اور باطن نظام کے جو ابلیسی پہلو ہیں ان کو اور پھیلا کر, جیسے آج بھی ہو رہا ہے, مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں, اسے وہ تو ایک پہلو ہے, بے حیائی اور اوریانی اور فحاشی کے سداب کے اندر غرق کر دو, نظام تعلیم کو بھی ایسا بنا دو کہ بالکل بچپن سے ہی انہیں سیکس ایجوکیشن دی جائے اور ان کا ذہن جو ہے وہ خراب کیا جائے. یہ سارا کام جو ہے یہ سب روا رہے تاکہ عوام جو ہے اسی کے اندر الجھے رہے. کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں, کھلونے دیے جاتے ہیں مختلف طرح کے اور تفریحی جو ہے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں, حقائق کی طرف نہ جائے نگاہ. لیکن بہرحال اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے باطن نظام کو جڑ سے اکھاڑنا پڑتا ہے. نبیوں کا مشن بیسیکلی, رسولوں کا, وہ انقلابی مشن, اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا. اس نافذ کرنے سے پہلے جو باطن نظام ہوگا اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا, اس کے لیے قوت چاہیے. یہ ہیں جو سچے اللہ کے وفادار ہیں, جو اس کام میں لگتے ہیں, اور انہیں سے اللہ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اس لیے کہ جب نظام اللہ کا ہو اس زمین پر, زمین بھی اس کی ہے, نظام بھی اس کا ہو, اسی میں عدل ہے, اسی میں انصاف ہے, اسی میں خیر ہے, تمام خوبیاں ہیں. اس نظام کی وجہ سے اب آپ دیکھیں, جیسے کہ ہوا جب وہ نظام قائم ہوا دور خلافت راشدہ میں, مصر میں قائم ہوا, شام میں قائم ہوا, عراق میں قائم ہوا, دیکھتے ہی دیکھتے لوگ مسلمان ہو گئے, کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے اس نظام کی برکات کو دیکھ کر اور اس خیر کو جو معاشرے میں اس نظام کی وجہ سے پیدا. لہذا رحمت, اللہ کی رحمت جو ہے اس کو نو انسانی تک پہنچانے کے لیے یہ قتال, یہ سرجیکل آپریشن لازمی ہے, اور اللہ کے وفاداروں کے لیے یہ ٹارگٹ دیا گیا. اللہ کے وہ سچے وفادار ہو, دل میں تمہاری عزم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نظام کو, اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کی اس جد و جہد میں ہماری گردن کٹے. یہ ہے, یہ کام اصل میں رسولوں کا ہے, رسولوں کا یہ مشن ہے. سورہ حدید میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور یہی مرکزی مضمون ہے اس سورہ صف کا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ مشن دیا گیا تھا کہ آپ کول رو ارضی پر اب یہ اسلام, اللہ کا دین قائم اور غالب ہوگا, اور آپ کی حیات میں جزیرہ نما عرب تک یہ غالب اور قائم ہوا. بقیہ کام کس پر چھوڑا گیا؟ اس امت پر, اور امت کو آج یاد ہی نہیں ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کام بھی ہے. بہرحال یہ ہے سورہ صف کا مضمون, انشاءاللہ اس میں ہمارا مطالعہ آگے جاری رہے گا. اللہ تعالی ہمیں پورے دین کو دین کی جامعیت کے ساتھ سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو اس کے عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمت عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے میں آپ کو بات نہیں کرنا چاہ رہا سوائے ایک جملے کے, یہ مذاکرات کا معاملہ کچھ پھر متزلزل ہوا ہے کہ شاید اس میں کوئی تعطل آ جائے گا, لیکن بعض خبریں ایسی بھی ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں. ہماری دعا ہے کہ اسی رستے کو اختیار کیا جائے اور مزید جو ہے اس ملک کے اندر خون خرابی سے بچنے کے لیے کسی اور آپشن کو استعمال نہ کریں. برحمتک یا ارحم الراحمین.